يفعل. وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الشيخ میرے پیر و مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دعوت برکاتہم نے فرمایا کہ دیکھو، ایک ادب سکھایا کہ جب جوتا اٹھاؤ تو الٹے ہاتھ میں اٹھاؤ، کیونکہ سیدھا ہاتھ یہ ادب کی جگہ ہے، لہذا جب جوتا اٹھائے تو الٹے ہاتھ میں اٹھائے. ہر اچھی چیز اس کو سیدھے ہاتھ سے اٹھائے، جیسے قرآن مجید ہے، دین کی کتاب ہے، اس کو سیدھے ہاتھ سے اٹھائے، اور جوتا وغیرہ یا ناک کو سڑکنا ہو تو اس کے لیے الٹا ہاتھ استعمال کریں. اس لیے ادب سکھائے کہ جب جوتا اٹھائے تو اس کے لیے الٹے ہاتھ کو استعمال کریں، یہ ادب سکھایا. اور اسی طرح سے چونکہ رمضان شریف قریب آ رہا ہے تو ہر آدمی جو ہے نئے جوڑے بھی سلواتا ہے، تو حضرت نے اس کے لیے ادب سکھایا. اکیلے ہو؟ اچھا اچھا اچھا، ادھر سامنے آ گئے. تاکہ دیکھتا بھی رہوں، دیکھتے بھی رہیں اور دکھاتے بھی رہیں. تو اس کے لیے، لباس کے لیے میرے شیخ اور مرشد نے سکھایا کہ اپنا لباس بھی اللہ والوں جیسا اور صلحاء جیسا بناؤ. لباس بھی اس کے لیے چند باتیں یاد کر لیں. نمبر ایک تو یہ کہ آستینوں میں بٹن نہ لگائے، آستین کھلی رکھے. یہ صلحاء کا اور یہ اللہ کا طریقہ. اور صحابہ جو ہے وہ آستینوں میں سودا سلف لے کر آتے تھے، بٹن والی آستین میں یہ ممکن نہیں ہے، کھلی آستین میں ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، 5364 روایتیں پڑھانا، تو آپ کا نام ہی ابو ہریرہ ایسے پڑھا کہ آپ کی آستین میں بلی تھی، بلی کا بچہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریا فرمایا کہ تمہاری آستین میں کیا ہے، تو انہوں نے عرض کیا کہ بلی کا بچہ ہے. تو آپ نے فرمایا: انتا ابا ہریرہ. بس اس کے دن کے بعد سے ان کا نام یہی پڑ گیا، ابو ہریرہ. اور امت ان کے اصل نام سے ناواقف ہو گئی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کہ اصل نام سے ناواقف ہو گئی. ادھر بیٹھ جاؤ گے رشید صاحب کے ساتھ ہی، اور اصل نام کو چھپ گیا، اور ان کی کنیت ایسی مشہور کہ ساری دنیا اسی نام سے جانتی ہے. احادیث مبارکہ میں بھی اسی طرح عن ابی ہریرہ، عن ابی ہریرہ، اسی طرح سے ان کا نام. تو ان کی، اب آپ سوچیں کہ جس آستین میں بٹن لگے ہوں تو اس کے اندر نہیں ہو سکتا. لہذا اس لیے ہمارے بزرگوں نے یہ جو طریقہ سکھایا کہ آستین کو میں بٹن نہ لگائے بلکہ کھلا رکھے، تاکہ صلحاء جیسا لباس ہو جائے. اور کالر کے متعلق شرٹ کالر نہ بنائے جو ڈبل ہوتا ہے، یا تو شیروانی کالر ہو جیسا سنگل اور سادہ، یا گرمی زیادہ لگے تو اس کو بالکل صاف کر دیں، ٹھیک ہے. لیکن شرٹ کالر جو ڈبل ہوتا ہے وہ نہ بنوائے تاکہ نیک لوگوں جیسا لباس ہو جائے، اور کرتے کی پٹی میں ایسے محراب بنا لے. تین چیزیں ہو گئی. نمبر چار یہ کہ کرتے کا جو دامن ہے اس کو چوکور بنائے، چورس، گول دامن نہ ہو. چوتھی چیز کہ دامن چوکور ہو، گول نہ ہو. اور پانچویں بات یہ کہ کرتے کو ذرا گھٹنے سے نیچے رکھے. کرتے کو ذرا گھٹنے سے نیچے بھی رکھے. کرتا تھوڑا لمبا ہوتا ہے تو اس میں حیا اور ستر زیادہ ہے. اگر کرتا چھوٹا پہن لیا تو پھر ہندوؤں کو اپنا گھنٹا گھر نظر آ جائے گا، وہ گھنٹی بجا کر ہری ہوم شروع کر دیں گے. اس میں حیا ہے. میرے مرشد نے فرمایا کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مکلف بنایا، عقل عطا فرمائی، جانور اس چیز سے محروم ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پیچھے دم لٹکا دی، اور انسانوں کو عقل عطا فرمائی، لہذا ان کو حیا کا یہ سبق دیا گیا. لہذا اس میں حیا زیادہ ہے، اسی لیے پتلون سے منع کرتے ہیں علماء اور صلحاء، کیونکہ اس میں حیا نہیں ہے. علوی صاحب نے پوچھا نا کہ میں پینٹ پہنتا ہوں، پتلون میں نماز پڑھتا ہوں، کیا میری نماز ہو جاتی ہے؟ مولوی صاحب نے کہا تمہاری نماز تو ہو جائے گی، تمہارے پیچھے والوں کی نہیں ہوگی. اس لیے حیا کا لباس ہے کرتا شلوار. اور شلوار جب بنائے تو ناف سے لے کر ٹخنوں سے اوپر تک بنائے. لمبی شلوار نہ بنائے کہ اس کو موڑے گا، جب لمبی شلوار کو بنا کر اس کو موڑے گا تو پھر کیا ہوگا کہ ڈھلک جائے گی دوبارہ. اور مردوں کے لیے ٹخنے کا، اپنی شلوار کو اپنے ٹخنے سے نیچے لٹکانا یہ حرام اور گناہ کبیرہ. اس نے شلوار پہلے ہی چھوٹی بنائے کہ اڑسنی نہ پڑے. دادا کرتے میں بٹن کی نہ لگائے، کھلا رکھے دامن. اور شیروانی کالر بنا رہے یا ہٹا دے، دامن کو چوکور رکھے، چورس، گول دامن نہ بنائے. اور شلوار پہلے ہی چھوٹی بنائے، یعنی ٹخنے سے اوپر ہو ایسی شلوار. جب ناپ دے تو اس کا خیال کرے کہ ہماری شلوار جو ہے وہ ٹخنے سے اوپر ہو. اب یہ ظاہر اللہ والوں جیسا ہو گیا. اب میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اب دو کام اور کر لو. فرمایا کہ ماشاءاللہ ٹوپی تو پہنتے ہی ہو، ٹوپی کا اہتمام ہونا چاہیے. مرد کے لیے بغیر ٹوپی کے گھر سے نکلنا خلاف اولا ہے، غیر نامناسب ہے یہ. لہذا ٹوپی پہن کر نکلے گھر سے، اور رومال باندھنے سے ٹوپی کی سنت ادا نہیں ہوتی ہے. اور جب ٹوپی پہنے تو ماتھے کو کھلا رکھے، نہ اتنی پیچھے کرے کہ بال نظر آئے جس سے لوفر لگے. غنڈوں کا طریقہ ہے وہ کہ ٹوپی ایسے پہنی بھی ہے. اب یہ دیکھیں نا، ایک یہ ٹوپی پہننے کا طریقہ اور ایک ٹوپی پہننے کا یہ ہے، اور ایک ٹوپی پہننے کا طریقہ یہ بھی ہے. اس سے تو یتیم خانے کا سیکرٹری لگتا ہے کہ ماتھے کو بھی چھپا دیا تو ایسا لگا کہ یتیم خانے کا جنرل سیکرٹری ہے. دیکھیے ٹوپی پہننے کا بھی طریقہ سکھائے گی. اور اگر ٹوپی کے اوپر رومال باندھ لے جس کو امامہ بولتے ہیں یا پگڑی تو ماشاءاللہ، لیکن صرف رومال نہ باندھے. اب ٹوپی پہنتا ہے نماز میں اہتمام، البتہ ٹوپی گول ہونی چاہیے. محمد بن قاسم، حضرت محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ سے محبت اپنی جگہ، لیکن نجات سنت پر ہوگی، ثقافت پر نہیں ہوگی. نجات کا مدار سنت پر ہے، ثقافت پر نہیں ہے. اب وہ ظاہر کے لیے میرے مرشد فرماتے کہ دیکھو گدھی کے پیٹ میں گدھے کا سٹرکچر پہلے ڈھانچہ تیار ہوتا ہے، پھر گدھے والی روح آ جاتی. کتیا کے پیٹ میں کتے کا ڈھانچہ اور سٹرکچر پہلے تیار ہوتا ہے، پھر جیسا ڈھانچہ ہوتا ہے ویسی روح آتی. میرے مرشد فرماتے کہ تم اللہ والوں جیسا حلیا بنا لو، جیسا تم حلیا بناؤ گے اللہ تعالیٰ ویسی روح عطا فرما دیں گے. اب اللہ والوں کا حلیا کیا ہے کہ سر پر ٹوپی رکھی اور ایک مٹھی لباس کا بتا دیا کہ لباس نیک لوگوں جیسا کیسا ہے وہ بتا دیا. اب کیا کرے، ایک مٹھی داڑھی رکھ لے، مٹھی اپنی ناپے، اپنے بچے کی مٹھی نہ ناپے، اور سامنے سے ایک مٹھی چھوڑی کے نیچے سے، یہاں سے نہ ناپے ہونٹوں سے بلکہ نیچے سے، دائیں سے ایک مٹھی، بائیں سے ایک مٹھی، تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی کا رکھنا یہ واجب ہے. اور داڑھی کا منڈانا یعنی شیف کرنا یا ایک مٹھی سے ایک چاول کے دانے کے برابر کم کرنا یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے. اور حرام کام کرنے والا اس پر کبھی اللہ تعالیٰ کا فضل خاص نہیں ہو سکتا. اور یہ داڑھی کا بچہ ہے جو نیچے والے ہونٹ کے نچلی طرف کو نکلتا ہے، اس داڑھی کے بچے کو بھی نہ کاٹے، اس کا بھی رکھنا واجب ہے. یہ داڑھی کے بچے کا اگر ادھر ادھر باہر نکلا ہے اس کو بھی رکھے. اور بالوں کو کالا کرنا یہ حرام ہے، گناہ ہے، یہ دھوکا ہے. دیکھو ہے نہیں، یعنی لگ جو رہا ہے ویسا ہے نہیں، یعنی بالوں کو کالا کر کے لگ رہا ہے 30 سال کا اور ہے 60 سال کا. لیکن میرے مرشد کا ایک شعر ہے کہ ایک صاحب نے بالوں کو کالا کیا، اب لگ ہی نہیں رہا تھا وہ کیسے، تب حضرت نے فرمایا 6-60 سال کے بن گئے 30 سال کے. اب اس عمر میں جو ذرا لڑکھڑاتا ہے نا، جوانی کی چال اور ہوتی ہے، بڑھاپے کی چال اور ہوتی ہے. اب وہ جو لڑکھڑا ہے تو حضرت نے ان سے فرمایا، تیرا اے دوست جب اسٹرکچر ہلا، یعنی جسم اور ہلا، تیرا اے دوست جب اسٹرکچر ہلا مجھ پہ راز حسن ڈسٹمبر کھلا. یہ جو ڈسٹمبر اور پینٹ کیا ہوا تھا، بالوں کو کالا کیا ہوا تھا، اب پتا چل گیا کہ جناب ہے کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، ہے کواکب کچھ اور نظر آتے ہیں کچھ، ہے کچھ نظر کچھ آتے. باقی رہی بات کہ جی ذرا ہم بیوی جوان ہے یا بیوی کم عمر ہے، ذرا بالوں کو کالا کریں گے تو ذرا کم عمر لگیں گے، تو بات یہ کہ جو مشین پرانی ہو گئی، اب ان پہ اس پہ نیا رنگ کتنا ہی کر لے لیکن مشین پرانی ہی رہتی ہے. اب گڈا ہو گیا، رنگ کرنے سے جوان نہیں ہو سکتا. اور سنا ہے کہ ایک آدمی نے، ایک بڑے میاں نے ایک کیپسول کھایا طاقت کے لیے کہ ذرا کچھ طاقت ہو جائے تو میں بھی کچھ دوسری شادی کا شوق پورا کروں. تو جب طاقت کا کیپسول کھایا تو اندر سے آواز آئی، معاف کیجیے گا کہ مطلوبہ سہولت آپ کو میسر نہیں ہے. You are not subscribed for this service. یہ عالم ہے میرے دوست. اور یہ تو ہوئی داڑھی کے ساتھ مونچھیں. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں، من طول شاربہ لم ینل شفاعتی، جو بڑی بڑی مونچھیں رکھے گا میری شفاعت اس کو نہیں ملے گی. بڑی مونچھیں کیا ہے کہ وہ مونچھ جو اس اوپر والے ہونٹ کے اس کنارے پر آ جائے. شفت علیا کا طرف آخر، شفت علیا کا طرف آخر، جو مونچھ اس ہونٹوں کے اس کنارے پر آ جائے تو یہ مونچھ بڑی مونچھ کہلاتی ہے. اب جو مونچھیں اس کنارے پر لگ جائے گی تو سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی شفاعت کی امید پر ہم زندہ ہیں کہ آپ کی شفاعت سے ہم لوگوں کو جنت ملے گی اور جہنم سے نجات اور عذاب سے نجات ملے گی، انہی کی شفاعت کی امید ہے نا، کچھ اور سہارا نہیں ہے ہمارے پاس. آپ فرماتے جو بڑی بڑی مونچھیں رکھے گا میری شفاعت اس کو نہیں ملے گی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم انکار فرما دے کہ نہیں مل سکتی تو پھر ہم کہاں جائیں گے بھائی؟ اس لیے مونچھوں میں ہماری عزت نہیں ہے. ہماری عزت میرے شیخ میرے پیر و مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دانت برکاتہم فرماتے ہیں ہماری عزت مونچھوں میں نہیں ہے بلکہ ہماری عزت سنت میں. دیکھیے ایک ملک کا صدر بننے سے پہلے بڑی بڑی مونچھیں, جب وہ صدر بن گیا صدر بننے سے پہلے ہی مونچھیں کم کر دی تو پتا چلا اچھا نہیں سمجھتے بڑی بڑی مونچھیں, غنڈوں کی طرح مونچھیں رکھنا. اور مونچھوں کی سنت یہ ہے, سنت عزت ہماری مونچھوں میں نہیں ہے, عزت ہماری سنت میں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ارشاد فرمایا تھا ایران میں, نوالا گر گیا اٹھا کر کھانے لگے, دیکھو ابھی نماز نہ پڑھنا بیٹھ جاؤ سنت کے لیے وقت دیں گے. نوالا گر گیا اٹھا کر کھانے لگے, پیچھے غلام کھڑا تھا اس نے کہا حضور جناب والا یہ کام نہ کیجئے, یہاں کے لوگ اس کو بہت برا سمجھتے ہیں کہ اگر نوالا گر جائے تو اس کو اٹھا کر کھا لے, اس کو بہت مایوب برا سمجھا جاتا ہے, قربان جائیے ان صحابہ کو. صحابہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ مقام تھا کہ کیا ارشاد فرمایا, کسی سردار کی پرواہ نہیں کی, فرمایا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء, میں اپنے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں ان احمقوں کی وجہ سے. لہذا آپ نے سنت پر عمل کیا کہ نوالا گر جائے تو اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھا لو. لہذا آپ نے یہ عمل کیا تو دیکھیے یہ صحابہ کا مقام تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اس درجے تھی, سنت کی عزت اس درجے تھی کہ مخلوق کی پرواہ نہیں. سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے, پیش نظر تو مرضیے جانا نہ چاہیے. سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے, پیش نظر تو مرضیے جانا نہ چاہیے, پھر اس نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے, کیا کرے کیا نہ کرے, بس اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا خوشی کو دیکھے, اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کو دیکھے. دادا بڑی مونچھوں میں ہماری عزت نہیں ہے, ہماری عزت کس میں ہے؟ سنت پر عمل کرنے میں. اور مونچھوں کی سنت کیا ہے کہ مونچھوں کو باریک کر دے, بالکل لبوں کو بالکل باریک کر دے, کینچی سے کتر کے ٹرم کرتے کرتے اتنا باریک کر دے کہ جلد نظر آنے لگے, یہ مونچھوں کی سنت ہے. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد بھی ہے کہ مشرکین کی مخالفت کرو, داڑیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کتراؤ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ مونچھوں کو کاٹو اور داڑیوں کو بڑھاؤ. میرے مرشد فرماتے ہیں داڑھی بڑھا لے مونچھ کٹا لے, داڑھی بڑھا لے مونچھ کٹا لے اور مولا کو اپنے دل میں پالے. حضرت کا جملہ یہ فرماتے ہیں, داڑھی بڑھا لے مونچھ کٹا لے, داڑھی بڑھا لے مونچھ کٹا لے, مولا کو اپنے دل میں پالے. کہیں مخلوق کے ساتھ لوگ ناراض ہو جائیں گے, مخلوق ناراض ہو جائے گی. تو میرے پیارے دوستو ہمارا واسطہ مخلوق سے نہیں, ہمارا واسطہ خالق سے ہے. ہمارا رزق مخلوق کے ہاتھ میں نہیں خالق کے ہاتھ میں ہے. ہماری بیماری اور ہماری صحت وہ مخلوق کے ہاتھ میں اور ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں بلکہ اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے. ہماری روزی کو گھٹانا اور ہماری روزی کو بڑھانا یہ برادری خاندان اور قوم والوں کے ہاتھ میں نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی کے ہاتھ میں. ایمان پر موت مخلوق کے ہاتھ میں نہیں بلکہ اللہ تعالی کے ہاتھ میں, اور جنت اور دوزخ کا فیصلہ مخلوق کے ہاتھ میں نہیں, کس کے ہاتھ میں؟ اللہ تعالی کے ہاتھ میں. اس لیے اللہ تعالی کو ہم لوگ راضی کریں اور اللہ تعالیٰ کو خوش کریں.
مخلوق کو خوش کر کے دیکھ لیا, کیا ملا, کیا روزی بڑھ گئی, کیا کمال ہوا, کیا سکون مل گیا, آزما لیا نا ہم نے, برسا برس آزما کے دیکھ لیا. اب کتنا آزمائیں گے ہم لوگ, اب مالک کو آزما کر دیکھ لیں, وہ ضرورت نہیں ہے, آزمودہ ہے وہ. جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو خوش کیا انہی کو عزت ملی, ورنہ بادشاہوں کو بھی عزت نہیں ملی. اگر بادشاہت میں عزت ہوتی تو جتنے بادشاہ گزرے ہیں سارے بادشاہوں کا آج تذکرہ ہوتا. لیکن قربان جائیے اس بادشاہ پر کہ جس نے اپنی بادشاہت کو اور سلطنت کو, سلطان ابراہیم ابن ادب رحمۃ اللہ علیہ اپنی سلطنت بلخ کو اللہ تعالیٰ پر فدا کر دیا. آہ میرے مرشد فرماتے ہیں اگر وہ بادشاہ مرتے آج ان کا کوئی نام لینے والا نہ ہوتا, لیکن اس بادشاہ نے اپنی سلطنت اپنی بادشاہت اللہ پر فدا کر دی. آج قرآن پاک کی تفسیروں میں ان کے واقعے لکھے ہوئے, احادیث مبارکہ کی جو شروحات ہیں اس میں ان کے واقعے لکھے ہوئے. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مثنوی میں ان کے اندر اس کے مثنوی کے اندر ان کا تذکرہ فرمایا. آج مسجد میں اس شخص کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جس شخص نے سلطنت اللہ تعالیٰ کے نام پر فدا کر کے, پہلے صرف سلطنت تھی اب خالق سلطنت مل گیا, پہلے بادشاہت تھی بادشاہت تھی اب بادشاہوں کو بادشاہت کی بھیک دینے والا دل میں مل گیا, اس لیے میرے دوستو اب اس کی زندگی غیر فانی ہو گئی. کیوں؟ غیر فانی مولا کے ساتھ ملاقات اور تعلق اور وصل اور کنیکشن کی وجہ سے. اب اللہ والوں کا حلیہ ہو گیا, ایک مٹھی داڑھی رکھ لی, مونچھے صاف, سر پر ٹوپی اور شلوار ٹخنوں سے اوپر, لباس بتایا سنت کے مطابق. اب اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے کہ اللہ ظاہر بنانا میرے اختیار میں تھا, میں نے بنا لیا. جیسے انسان عورت کے پیٹ میں بچے کا ڈھانچہ پہلے تیار ہوتا ہے, انسان والی روح بعد میں آتی ہے. گدھی کے پیٹ میں گدھے کا ڈھانچہ اسٹرکچر پہلے تیار ہوتا ہے, پھر گدھے والی روح بعد میں آتی ہے. دادا اللہ والوں وقت جیسا حلیہ بنا لے, پھر اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے کہ اللہ میں نے آپ کے پیاروں جیسا حلیہ بنا دیا, اپنے پیاروں جیسا مجھے بنا دیجئے. دیکھیے میرے مرشد نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے مقابلے کے لیے تشریف لے گئے, فرعون کے جادوگروں نے فرعون سے اجازت لی کہ ہمیں اجازت دے کہ ہم جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا حلیہ بنائیں, ان جیسی پگڑی کرتا لباس اور ہاتھ میں چھڑی لیں. پوچھا کیوں؟ کہا ذرا مذاق اڑانے کے لیے, استہزاء کے لیے, اور مذاق اڑائیں گے ان کا. اور دوسری وجہ کیا؟ دوسری وجہ یہ کہ اگر ہم ہار گئے تو پتہ نہیں چلے گا کہ کون سی پارٹی بھاگ رہی ہے, ہماری ذرا عزت رہ جائے گی. کیوں؟ کیونکہ ان کو یقین تھا, ان کو بھی اس بات کا علم تھا کہ یہ شخص جادوگر نہیں ہے, یہ نبی ہے. کیونکہ جادوگر کے جادو میں اور نبی کے معجزے میں فرق ہوتا ہے, اور وہ فرق یہ ہے, اس فرق کو سمجھیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے, آپ کی چھڑی آسا وہ ایک درخت کے سہارے سے کھڑی, آپ کی چھڑی درخت کے سہارے سے کھڑی. جادوگر آئے, انہوں نے کہا یہ یہی آسا ہے نا جو اژدہا بنتا ہے, اس کو لے لیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سو رہے ہیں, جادوگر آئے, جیسے ہی آسا کے قریب بڑھے وہ فوراً اژدہا بن گیا. سارے جادوگر بھاگے, سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جادوگر کا جادو اس وقت تک چلتا ہے جب وہ خود جاگ رہا ہو, اگر وہ سو جائے تو اس کا جادو ختم ہو جاتا ہے. وہ سمجھ گئے کہ یہ شخص جادوگر نہیں ہے کیونکہ یہ سو رہا ہے, لہذا اس کا تعلق جادو کے ساتھ نہیں ہے, اس کا تعلق معجزہ ہے کیونکہ یہ نبی ہے, اور نبی کا معجزے کا تعلق براہ راست اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے. لہذا وہ جادوگر بھی سمجھتے تھے, اس لیے انہوں نے کہا ہم کوشش تو کرتے ہیں, شاید ہماری پارٹی اگر ہار جائے تو موسیٰ علیہ السلام جیسا حلیہ ہمارا بھی ہوگا تو پتہ نہیں چلے گا, कि कौन सी पार्टी हारकर भाग रही है, इसलिए हम भी मूसा अलैहि सलाम जैसी शक्ल बना ले। अल्लाह ताला की शान, हजरत मूसा अलैहि सलाम तशरीफ ले गए, वो जादूगर सजदे में गिर गए। قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون, अल्लाह ताला ने ईमान की दौलत अता फरमा दी, ईमान लाए हम उस रब पर जो आलम को पालने वाला है, और वही वो रब है जो मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम का रब है। ये जादूगरों ने अर्ज किया, सजदे में गिर गए। अल्लाह ताला ने से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि अल्लाह ताला, ये अजीब एक बात है कि आपके दो नबियों ने फिरौन पर मेहनत की, लेकिन फिरौन जालिम ईमान की दौलत से महरूम रहा। ये आपकी हिकमतें हैं इसके अंदर, लेकिन वो जादूगर जिन पर हमने जर्रा बराबर मेहनत नहीं की, आपने उनको ईमान अता फरमाया, या अल्लाह इसमें आपका क्या राज है? मेरे मुर्शिद, मेरे शेख हजरत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब दामत बरकातहू फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम को यह जवाब आया, अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मूसा, बात यह है कि वो जो जादूगर थे वो मेरे महबूब यानी तुम्हारी शक्ल में आए थे, बस मेरी मोहब्बत ने यह गवारा नहीं किया कि मैं अपने महबूब की शक्ल में आने वालों को महरूम वापस कर दूं, लिहाजा मैंने उनको ईमान की दौलत अता फरमा दी। इसलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह वालों जैसा हुलिया बना ले, टोपी पहने, कुर्ता उन जैसा बनाए, एक मुट्ठी दाढ़ी रख ले मूंछ साफ, शलवार टखनों से ऊपर, ये मर्दों का हुलिया तैयार हो गया। कैसा? अल्लाह वालों जैसा। कैसा? अल्लाह वालों जैसा। अब अल्लाह ताला से दरख्वास्त करें, अल्लाह ताला, मैंने आपके प्यारों जैसा हुलिया बना लिया, नकल कर ली, अब इस नकल की बरकत से मुझको असल अता फरमा दीजिए। देखिए, एक आदमी आंखें बंद करके यूं बैठा हुआ है, आप उसको क्या फैसला करेंगे? ये सो रहा है। क्यों? क्योंकि आंखें बंद करके बैठा हुआ है। जैसे कोई बयान में आंखें बंद करके बैठा हो, अब वो एक लाख एक कहे कि मैं सुन रहा हूं, तो सुनते सुनते आंख बंद करने की वजह से चूंकि नकल बनाएगा सोने वालों की, तो असल भी आ जाएगी, लिहाजा सो जाएगा वो। और उसी तरह से अगर कोई आदमी बयान में इधर उधर देख रहा हो अपनी हमाकत और बेवकूफी की वजह से, तो चूंकि ये ऐसे लोगों की तरह हरकत कर रहा है जो बेफिक्र हैं, लिहाजा ये भी उन्हीं, इसका भी उन्हीं में शुमार होगा। बावजूद ये वो शख्स है जो मजलिस में बैठकर मजलिस में नहीं है। और ऐसे भी लोग हैं जिनके ये तमन्ना और तड़प है कि काश हम भी अपने शेख और मुर्शिद की मजलिस में बैठे, और वो दूर है किसी उज्र मजबूरी की वजह से, लेकिन दर हकीकत वो इधर है अपने शेख की मजलिस में। अगर वो तड़प रखते हैं, अगरचे वो जिस्म के एतबार से मर्तबा जिस्म में दूर हैं, लेकिन मर्तबा दिल से वो यहां पर बैठे हुए हैं। और ऐसे लोग जो अपने जिस्म को लेकर बैठे हुए हैं, अपने जिस्म को लेकर यहां बैठे हुए हैं, लेकिन उनका दिल कहीं और है, तो दर हकीकत ये यहां नहीं है, वहीं है जहां का ये दिल लिए बैठे हुए। तो अल्लाह ताला से ये दरख्वास्त करें, अल्लाह आपके करम से मैंने मुझे तौफीक अता फरमा दी कि मैंने अपना जाहिर और अपनी नकल अल्लाह वालों जैसी कर ली, अब आप मुझे अल्लाह वाली रूह भी अता फरमा दीजिए। अल्लाह ताला से रोए, और कैसे रोए? मेरे मुर्शिद फरमाते कि देखो, सूरज है, सूरज की शुआएं गोबर पर पखाने पर पड़ती हैं, सूरज की गर्मी और सूरज की शुआएं, अब उस सूरज उस गोबर के उस पखाने के दो हिस्से हो जाते हैं, एक तो उपला बन जाता है, सख्त हो जाता है, उसको नानबाई अपने तंदूर में डालता है, तंदूर में डालकर तंदूर को रोशन करता है, वो रोशन होता है, फिर उससे रोटी पकती है, अब वो रोटी अपनी मां को खिला रहा है, वो रोटी अपने बाप को खिला रहा है, वही रोटी अल्लाह वालों को उलमा को खिला रहा है, उससे इंसानी गिजा मिल रही है, इंसानी जिस्म को गिजा मिल रही है, लिहाजा अब वो ये काम आया। थोड़ा और आगे करीब करीब आ जाइए, एक तो ये काम हुआ, वो गोबर और वो पखाने का हिस्सा जो सूरज की शुआओं की वजह से सख्त हो गया वो तंदूर में डाला, अब उससे तंदूर रोशन हो रहा है। और इसका एक हिस्सा वो होता है जो पतला रकीक सयाल और लिक्विड की शक्ल में होता है, वो जो हिस्सा है वो सूरज की शुआओं से, कि सूरज की शुआओं की गर्मी की वजह से वो हिस्सा जमीन में जज्ब हो जाता है। अब उसी हिस्से पर उसी जगह पर उसकी वजह से फल फूल और खेती पैदा हो रही है, सब्जी उग रही है, फूल निकल रहे हैं, गुलाब का फूल, मोतिया, चंबेली, रेहान और सौसन और गंदम, और खेती पक रही है, सब्जियां उग रही हैं। अब मेरे शेख क्या फरमाते हैं, देखिए अब ये मिसाल, यही तो है अल्लाह वालों के उलूम में क्या अजीब होते हैं कि दुनिया की एक एक दुनिया की एक एक चीज उनके लिए अल्लाह ताला की निशानी होती है। अब मेरे शेख और मुर्शिद फरमाते हैं कि मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ताला से अर्ज करते हैं कि अल्लाह आफताबत आफताबर बर हदसा मीजनत, आफताबत बर हदसा मीजनत, आपका सूरज, आपके सूरज की शुआएं जब गोबर और इस नापाक नजिस और हकीर और हदस वाली चीज पर पड़ती है तो उसके साथ यह मामला हो रहा है, क्या कि वो उपला बन के रोटी तैयार कर रहा है या जमीन में जज्ब होकर उससे फल फूल और सब्जी उग रही है। आफ्ताबत बर हदसा मी सनत लुत्फ आ में तो नमी जो ये सनत, कि अल्लाह आप खालिक के सूरज है, आपकी एक अदना सी मखलूक सूरज है, उस अदना मखलूक सूरज का ये असर है कि वो जमीन के अंदर काबिलियत नहीं देखता, एक नाकाबिल और एक हकीर एक गंदी और नजिस चीज पर उसका ये असर है कि उसको इंसानी जिस्म की गिजा का जरिया बनाया जा रहा है और इंसान के लिए गिजा तैयार हो रही है, फल और फूल और सब्जी का इंतजाम हो रहा है, किससे, नजिस चीज से, सूरज की शुआ पर पड़ रही है। हालांकि दुनिया में कितनी कीमती चीजें सूरज की शुआ उस पर पड़ती है लेकिन कोई फायदा नहीं है, लेकिन हकीर नजिस नापाक और गलीज और गंदी चीज पर कि इंसान करीब से गुजरता है तो अपनी नाक पर हाथ रख लेता है, ए अल्लाह आपका सूरज है, आपके सूरज की शुआ का ही असर है, तो ए अल्लाह जब आपके सूरज आपकी मखलूक सूरज का ही असर है, आपकी एक अदना मखलूक है सूरज, उस मखलूक की शुआओं का, उस अदना सी मखलूक की शुआओं का और गर्मी का यह असर है कि पखाना और गोबर जैसी नचीज और हकीर चीज किस काम में आ रही है। तो ऐ खालिक के सूरज आप अपनी रहमत की शुआएं और अपनी मगफरत की शुआएं और अपनी रहमत और करम की शुआएं हमारी जानों पर अता फरमा दीजिए ताकि हमारे अंदर जो गुनाहों के गंदे तकाजे हैं और हमारे अंदर जो गफलतें हैं और उन गफलतों की वजह से हम आपके कुर्ब से, आपकी दोस्ती से, आपकी इनायत और मेहरबानियों से महरूम हैं, जिन गुनाहों में मुलव्वस होकर आप अपनी ए खालिक के सूरज आप अपने लुत्फ व करम की शुआएं हमारी जान पर डाल दीजिए ताकि हमारी गफलत तवज्जो से तब्दील हो जाए और हमारी नाफरमानी की आदत आपकी फरमाबरदारी की आदत से तब्दील हो जाए और हमारे गंदे अखलाक अच्छे अखलाक से तब्दील हो जाए और हमारी गुनाह पसंदी की आदत पखाना और गू खाने वाली आदत, मोती चुगने वाली आदत से तब्दील हो जाए। कि खालिक के सूरज आप खालिक के सूरज है, आपकी आप सूरज की जो सूरज आपकी मखलूक अदना सी मखलूक है, क्या हैसियत है अल्लाह ताला की अजमतों के सामने सूरज की। देखो भाई ये सो रहे हैं क्या, देखो गर्दन झुका कर ना बैठो, जरा मजमून की कदर करो, क्योंकि अगर जमीन अपने ऊपर साया डाल दे, जमीन अपने ऊपर साया डाल दे और सूरज की शुआ जमीन को ना मिले, क्यों सही, गल्ला उगता है वहां पर, बताओ भाई खेती पकती है वहां पर जहां सूरज की शुआएं ना पड़े, किसान महरूम रहता है। तो अल्लाह जिस तरह से आपने अपने सूरज के अंदर यह असर रखा, आफ्ताब हिस्सी, यह आफ्ताब क्या है, आफ्ताब हिस्सी जिसको हम देखते हैं, उसी तरह से अल्लाह आप आफ्ताब मानवी भी पैदा फरमाते हैं। यानी कौन, औलिया अल्लाह ताला, आपके प्यारे, आपके फरमाबरदार। जिस तरह से सूरज की शुआएं उपले पर पड़कर उसके साथ ये मामला करती है, पहाड़ पर अल्लाह ताला की इस मखलूक की शुआएं पड़ती हैं, उस पहाड़ में मोती पैदा होता है, लाल बनता है, लाल जमरुद बनता है, और वो पहाड़ भी हैरान होता है कि देखो मैं कैसा हूं, चटियल पहाड़ है, लेकिन उसी पहाड़ में मोती बन रहा है वो सूरज की शुआओं से। वो पहाड़ हैरान भी होता है, दुनिया की दूसरी चीजें भी हैरान होती है कि देखो हमसे फल और फूल तो नहीं पैदा हो रहा, लेकिन ये हकीर कीड़े को देखो, हकीर गलाजत और वो गंदगी और पखाने को देखो, उससे फल और फूल पैदा हो रहे हैं। वो सूरज से शिकायत करते हैं। जैसे मेरे मुर्शिद ने फरमाया कि एक आदमी जो है वो खूंटा ठोक रहा था, खूंटा यानी बड़ी सी जो कील होती है उसको खूंटा बोलते हैं ना, वो ठोक रहा था तो दीवार रोने लगी, दीवार ने हाथ जोड़े उसके सामने और हाथ जोड़कर कहा कि भाई मेरे साथ ये जुल्म ना करो, मेरा सीना मत चीरो और मुझे फाड़ो मत। तो खूंटे ने कहा, उसने खूंटे से फरियाद की कि मेरे साथ ये जुल्म मत करो, मेरे अंदर मत घुसो और मेरे सीने को मत चीरो। दीवार ने फरियाद की किससे, खूंटे से, और वो बढ़ई जो था, वो बढ़ई कारपेंटर नज्जार, वो चला रहा था, हथौड़ी बरसा रहा था, तो खूंटे से फरियाद की, तो खूंटे ने कहा कि मुझे मत बोलो, मैं कुछ नहीं कर सकता, वो जो जिसके हाथ में हथौड़ा है ना, वो हथौड़ा ग्रुप वाले से कहो, उस हथौड़े वाले से बोलो, मेरा इख्तियार नहीं है, क्योंकि मैं तो खूंटा बेख्तियार हूं, वो जो पीछे हथौड़ी बरसा रहा है मेरे सर पर, उससे जाकर फरियाद करो। इसीलिए मेरे शेख और मुर्शिद ने फरमाया कि देखो जब कोई मुसीबत आए, तुम मुसीबत के पीछे पड़ोगे काम नहीं बनेगा, जहां से हमारे आमाल जाकर, जहां से हमारे लिए ये फैसला हो रहा है, नाफरमानियों की वजह से हम पर जो मुसीबतें आ रही हैं, तो वहां रब्ता करो, आसमान वाले से रो, अल्लाह ताला से फरियाद करो। तो अल्लाह ताला की जात क्या है, अल्लाह ताला की जात यह है, मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र को अल्लाह ताला नूर से भर दे, फरमाते हैं गर तू खाई ऐन गम शादी शबत, ये अल्लाह अगर आप चाहें, घर तो खाही ऐन गम शादी शबत, अगर आप चाहें तो गम की जो ऐनियत मुस्तलिहा है, यानी जो खुद गम की जात है, अल्लाह ताला उसको खुशी का जरिया बना देते हैं, खुशी से तब्दील फरमा देते हैं खुद गम की जात को। जैसे सांप का जहर, सांप के जहर से जिंदगी मिलती है मौत, बताइए जनाब, मौत का जरिया जिंदगी का जरिया। आदमी नामर्द था, देखिए गम में खुशी कैसे मिलती है, अल्लाह ताला गम की जात को खुशी से कैसे तब्दील फरमाते हैं। एक आदमी नामर्द था, पहले जमाने में खेतों में पेशाब करते थे, आजकल तो गांव देहातों में भी फ्लश सिस्टम बन गए। पहले आबियारी अगर पानी नहरों में न भी आए तो वो गम ना होता था कि चलो कुछ नहीं हम खुद ही आबियारी कर लेंगे, और यूरिया खाद नहीं तो अपनी तो खाद मौजूद है, खाद का भी मसला नहीं था। सारे मुसाफिरों को दावत, जिसका जीचा है यहां खाद फराहम कर दे। तो वो जो नामर्द था, ऋषि साहब खैरियत है ना, आप सो तो नहीं रहे, अच्छा अच्छा। अब वो जो है खेतों में गया पेशाब करने के लिए, तो सांप वांप तो घूमते रहते, क्योंकि पहले आबादी कम थी, तो इस तरह की हशरातुल अर्ज़ और जानवर ये ज्यादा होते थे। अब उन्होंने जानवरों ने कहा, अब हमें हमारे जानवरों की कमी انسانوں نے پوری کر دی. یہ جانوروں والے کام جو ہم کر رہے تھے اب یہ انسان یہ کام کرتا ہے، اس لیے ہماری ضرورت کم ہو گئی ہے. تو وہ جو کھیت میں گیا پیشاب کرنے کے لیے تو سانپ نکل آیا، یہ پیشاب کر رہا تھا. اب سانپ نے اس کو ڈس لیا، سانپ نے سانپ کو کاٹ لیا. اب وہ تو چلایا اور زور سے چیخ مار کر بھاگا. میرے شیخ اور مرشد نے یہ واقعہ سنایا سمجھانے کے لیے، دیکھو یہ مضمون کہ غم کی ذات خوشی کیسے بنتی ہے. اب سانپ نے کاٹا، اب سانپ کے کاٹا کیا ہے کہ موت آنی چاہیے، لیکن نتیجہ یہ ہوا جو مردہ تھا وہ زندہ ہو گیا. یہ اشارے کافی ہیں نا بھائی، سمجھ آ رہے؟ وہ جو مردہ تھا وہ زندہ ہو گیا. تو دیکھیے سانپ کا کاٹنا یہ غم ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے غم کو خوشی کا ذریعہ بنا دیا. سبحان اللہ، ایسے ہی ہے میرے پیارے دوستو. اے اللہ تعالیٰ غم کی عینیت کو خوشی سے تبدیل فرما دیتے ہیں. جیسے دنیا والے اگر کسی کو خوش کرنا چاہے تو پہلے غم کے اسباب کو دور کریں گے، پھر خوشی کے اسباب لے کر آئیں گے، اور پھر خوشی کے اسباب سے خوشی ملنا یہ بھی یقینی نہیں ہے. جیسے اولاد ہو، اولاد ہے، اگر وہ اولاد کا خوشی ہوتی ہے چلو بیٹا ہے باپ کا ہاتھ بٹائے گا، یہی ہوتا ہے نا، باپ کو میرا سہارا بنے گا. پتا چلا کہ اولاد نافرمان نکلی، آوارہ بدماشی میں ادھر ادھر لفنگوں میں زندگی گزاری، اور وہ بجائے فرما بردار خدمت گزار بننے کے وہ نافرمان بن گئی. وہ اولاد سے خوشی ہوتی ہے، اس کے لیے باپ اپنی خون پسینہ اور محنت لگ کرتا ہے اس کے پیچھے، لیکن وہی اولاد اب بجائے باپ کے بڑھاپے کا سہارا بننے کے بجائے وہی اولاد باپ کو گالیاں بھی دے رہی ہے. ایسا بھی ہوتا ہے. تو اولاد خوشی کا ذریعہ ہے، لیکن دیکھیے اس کی نافرمانی کی وجہ سے خوشی نہیں مل رہی بلکہ وہ غم کا ذریعہ بن رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس چیز سے بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ عین غم کو خوشی بنا دیتے ہیں، عین غم کو خوشی بنا دیتے ہیں. وہ اندھیروں کو روشنی بنا سکتے ہیں، غم کو خوشی سے تبدیل فرما سکتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. گر تو خائی عین غم شادی شبد، اور عین بندے پائے آزادی شبد. پاؤں کی بیڑیوں کو آزادی کا ذریعہ بنا دے، وہ خود چاہیں. دادا صلح حدیبیہ ہوا تو مسلمان بھی پریشان تھے، صحابہ پریشان کہ صلح حدیبیہ کی شرطیں ایسی ہیں کہ مسلمان کہ تو بالکل جکڑے گئے ان شرائط اور معاہدے کے تحت. لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ تمہارے لیے فتح مبین کا ذریعہ ہے. تو حالانکہ وہ شرائط ایسی تھی کہ مسلمانوں کو جکڑا دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہی شرائط کے ذریعے کو، وہی شرائط کیا، وہ جو جس کو پابندی سمجھ رہے تھے وہی آزادی کا ذریعہ بن گئی. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت. شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے. زیادہ معروفی رحمت اللہ علیہ کیا عرض کر رہے ہیں کہ اللہ سورج جو ہے آپ کی ایک ادنا سی مخلوق ہے، سورج ادنا سی مخلوق ہے. اور میرے مرشد فرماتے ہیں مخلوق ہے ادنا سا سورج، مخلوق ہے ادنا سا سورج جب اس کو نہیں ہم دیکھ سکے. میرے مرشد کا شعر ہے، مخلوق ہے ادنا سا سورج جب اس کو نہیں ہم دیکھ سکے، پھر خالق کے سورج کے جلوے اس دنیا میں بھلا کیا پائیں گے. یعنی بندہ اس دنیا کے اندر رہ کر اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کو دیکھ تو نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا ہے، ایسا کہا ہے کہ وہی اللہ تعالیٰ جس کو دیکھ نہیں سکتا وہ بندے مومن، قلب مومن، مومن بندے کے دل میں سما جاتے ہیں. اکبر الہ آبادی شاعر نے اسی کو کہا، وہ دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، وہ دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، ہم جان گئے بس تیری پہچان یہی ہے. تو میرے پیارے دوستو وہ سورج کی شعاع میں اللہ تعالیٰ نے اثر رکھا کہ گوبر پخانے جیسے حقیر چیز کو وہ تندور روشن کرنے کا ذریعہ، اور وہ پھول اور پھل اگانے کا ذریعہ بن رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے, آپ خالق کا سورج ہے, اپنی رحمت کی شعائیں اور اپنی مغفرت کی شعائیں, اپنی عنایت اور مہربانی کی شعائیں ہماری جانوں پر ڈال دیجئے تاکہ ہماری نافرمانی کی عادت آپ کی فرما برداری کی عادت سے تبدیل ہو جائے. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کو طریقہ ایک سکھایا کہ دیکھو تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے درخواست پیش کرو. تو یہ داڑھی سے نہ کھیلو, توجہ سے سنو, یہ داڑھی کھیلنے کی چیز نہیں ہے, سیدھے بیٹھنا چاہیے گردن کو ٹھیک کر کے. آج ہم شکایت کرتے ہیں کہ دین نظر نہیں آتا, اس کی وجہ بے ادبی ہے. ادب سے سیکھے اور ادب سے دین, پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو اس خالق کے سورج سے فیضیاب ہونا اور ان کی رحمت کا سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ سکھا رہے ہیں. رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی وسلم ارحم الراحمین کی رحمت کو حاصل کرنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں. وہ کیا, یا حیو یا قیوم, یا حیو یا قیوم, اے زندہ حقیقی, اے زندہ حقیقی اور اے قائم سنبھالنے والے. حی اللہ تعالی کا نام ہے, حی حی کے کیا معنی, ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مرقات کے اندر لکھا, شرح مشکات مرقات جو 11 جلدوں میں ہے, اس کے اندر فرماتے کہ حی کے معنی ہے ای ازلن ابادن, جو ہمیشہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا, زندہ حقیقی. اور وحیات کل شیء بہ مؤبدن, کائنات میں جو حیات ہے اور کائنات کے ذرے ذرے کو جو حیات ہے وہ اللہ تعالی کی اس حیات کی ایک ادنا سی بھیک ہے, جو اپنی ذات سے زندہ ہے. حی وہ زندگی کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے, بلکہ کائنات کی حیات, کائنات کے ذرے ذرے کی حیات, کائنات کی حیات اور کائنات کے ذرے ذرے کی حیات وہ اللہ تعالی کی عنایت و مہربانی اور بھیک کی محتاج ہے. حی کے معنی ہو گئے نا زندہ حقیقی. اور آگے کیا ہے, قیوم یا حیو یا قیوم, اکثر ہم پڑھتے ہیں. قیوم کے کیا معنی, اے قائم بذاتی ہی, جو اپنی ذات سے قائم ہو, جس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے. قائم بذاتی ہی, جو خود اپنی ذات سے قائم ہو اور کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے جس کو. قائم بذاتی ہی ویقوم غیرہ بقدرتہ القاہرہ, جو اپنی زبردست قوت کے ساتھ اور زبردست قدرت کے ساتھ, زبردست طاقت کے ساتھ اپنی غیروں کو بھی قائم رکھے, خود اپنی ذات سے قائم ہو اور غیروں کو اپنی زبردست قدرت اور طاقت سے قائم رکھے. جیسے سورج ہے, سائنسدان بتاتے ہیں کہ سورج 9.5 کروڑ میل دور ہے, 9.5 کروڑ میل دور, 186,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے اس کی روشنی کی رفتار ہے اس کی. اور سائنسدان بتاتے ہیں اگر تھوڑا اور نیچے ہوتا تو زمین جل کر راکھ ہو جاتی. اتنا بڑا سورج مخلوق ہے جہاں سائنسدان پہنچ نہیں سکے. اور یہ 9.5 کروڑ میل, اس کا ان کا ایک تخمینہ ہے, یہ یقینی بات نہیں ہے. اس کا نام اٹکل پچو ہے. واہ میرے بچو, ہے نا رشید صاحب, اس کو کہتے ہیں اٹکل پچو, یعنی ٹامک ٹوئیاں مارنا, جیسے اندھیرے میں کرتا نا انسان, جب لائٹ جاتی یوں ہاتھ مارتا سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں, سوچتا ہے یہ چیز وہاں رکھی ہوگی, یہ چیز فلاں جگہ رکھی ہوگی, اس کو کہتے ہیں ٹامک ٹوئیاں مارنا. कि अंधेरे में इंसान टटोल टटोल के आगे बढ़ता है, तो साइंसदान भी अंधे हैं। ये सूरज के पीछे पड़े हैं और अल्लाह ताला अपने औलिया को, अपने औलिया के को ऐसा कुर्ब अता फरमा रहे हैं कि वो खाली के सूरज को अपने दिल में पा रहे हैं, और ये सूरज मखलूक के पीछे पड़े हैं। तो साइंसदान कहते हैं कि अगर वो जमीन, अगर वो सूरज और थोड़ा जमीन के करीब होता तो जमीन जल के अंदर जलकर राख हो जाती और यहां पर तब आबादी का एक निशान ना होता, एक तिनका ना बचता यहां पर, ऐसे जलकर राख हो जाती। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिस सूरज को आप ये कह रहे हैं, आ उस मालिक की कुदरत देखिए, वशम्सु तजरील मुस्तकर लिल्लाह, वो सूरज जो है चल रहा है अपने मुस्तकर और अपने रूट पर। रूट वाली इस्तेलाह लोग जल्दी समझ जाते हैं कि जी फला गाड़ी का फला रूट है। चलो ये ज्यादा आसान है ना बात समझाने के लिए। सूरज अपने रूट पर चल रहा है, लेकिन उसका रूट बनाने वाली जात कौन है? ज़ालिका तकदीरुल अज़ीज़ुल अलीम, ये जो मकदार और ये जो रूट और सूरज का जमीन से फासला और दूसरे सैयारों का सूरज से फासला, ये कैलकुलेशन और ये सब तखमीना किसने बनाया? अल्लाह ताला ने। और कैसे? अल्लाह ताला ने आपने दो नाम नाज़िल किए, अज़ीज़ और अलीम। अज़ीज़ के क्या माने? القادر على كل شيء ولا يعجزه شيء في استعمال قدرتي, जबरदस्त कुदरत वाला। और जब अल्लाह ताला अपनी कुदरत का इस्तेमाल फरमाए तो दुनिया की कोई शय अल्लाह ताला को उसकी कुदरत के इस्तेमाल से रोक नहीं सकती। ऐसा जबरदस्त कुदरत वाला अजीज। और अलीम के क्या माने? अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने दो नामों का जोड़ बना दिया कि ताकत तो है लेकिन इल्म भी रखता है। सिर्फ गाड़ी को दौड़ाना कमाल नहीं है। जैसे गाड़ी दौड़ाई, अब मालूम नहीं उधर से गाड़ी आ रही है, क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया। दादा एक ट्रक देखा मैंने, उस ट्रक के पीछे लिखा हुआ था, फासला रखिए नहीं तो प्यार हो जाएगा। लिहाजा अल्लाह गाड़ी दौड़ाने वाला गाड़ी दौड़ाता है हाईवे के ऊपर, तेज चला जा रहा है वो, क्यों? सड़क नजर आ रही है उसे, लेकिन उसको ये नहीं पता कि जो बगली सड़क है, जो शाख मिल रही है सड़क की, उसमें से कोई गाड़ी आ रही है, वो भी तेज आ रहा है, दोनों को नजर नहीं आ रहा। नतीजा क्या हुआ? एक्सीडेंट हो जाता है। वाह कुर्बान है ये उस पाला की कुदरत पर कि अल्लाह ताला ने जो कैलकुलेशन बनाई है, जो तखमीना बनाया है, जो रूट बनाया है, उसमें अपने दो नाम का, सिफाती नाम का जिक्र किया। एक तो जबरदस्त कुदरत का है कि इतनी बड़ी मखलूक भी अल्लाह ताला के ताबे है, और एक सूरज क्या अल्लाह ताला ऐसे बेशुमार सूरज बना सकता है, पैदा फरमा सकता है। लेकिन उस सूरज का कंट्रोल ऐसा है, उस सूरज पर अल्लाह ताला का काबू और कंट्रोल ऐसा है कि बगैर अल्लाह ताला की इजाजत के सूरज निकलता नहीं है। दादा हदीस शरीफ में आता है, मिश्कात शरीफ की रिवायत है कि सूरज तुलू होने से पहले अल्लाह ताला के अर्श आजम पर सजदा करता है और अल्लाह ताला से इजाजत तलब करता है। जब इजाजत मिलती है तब वो तुलू होता है। लेकिन कुर्बान जाइए, लाखों कितने करोड़ों साल से सूरज निकल रहा है मैं नहीं जानता, हम लोगों को खबर नहीं है कि कब से सूरज निकल रहा है, लेकिन सूरज के निकलने में चंद सेकंड की ताखीर नहीं होती है। सुभान अल्लाह, ऐसे जबरदस्त कि अल्लाह ताला का निजाम है। कोई प्लग पाना खराब नहीं हुआ, कभी प्लग खराब नहीं हुआ, कभी उसके कार्बोरेटर में कचरा नहीं आया, और कभी उसके एयर फिल्टर में मिट्टी और गर्द नहीं फंसी। कि कभी मेरे मुर्शिद फरमाते हैं, मेरे शेख ने फरमाया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम डांगरी पहन कर आए। डांगरी वो लिबास होता है ना जो मैकेनिक लोग पहनते हैं ऊपर से नीचे तक एक लिबास, कि डांगरी लेक पहन कर आए, ऐलान किया भाई आज सूरज 5 घंटे देर से निकलेगा क्योंकि इसका टायर पंक्चर हो गया, आज जरा इसकी ऑयल बदलना है, ऑयल चेंज करना है इसका, और इसका ऑयल फिल्टर भी बदलना है। वाह मौला वाह, क्या आपकी कुदरत है कि इस सूरज चल रहा है लाखों करोड़ों साल से, न ऑयल का पता न किसी चीज का पता कुछ खबर नहीं है, ऑयल की बैटरी रोशनी लाइट कुछ नहीं पता, बस आपकी कुदरत से चल रहा है। सुभान अल्लाह, आप अपने कर्म से उसको चला रहे हैं, और ऐसी जबरदस्त कुदरत है कि एक सेकंड आगे पीछे नहीं होता। کہ کسی نے درخواست پیش کی کہ بھائی صاحب ذرا ہمیں سورج کی آرڈر ہوتا ہے, سورج صاحب ذرا میں آپ کو موبائل کر رہا ہوں, ذرا آج 5 منٹ دیر سے غروب ہونا, یا روزہ لگ رہا ہے, روزے میں شدید پیاس لگی, سورج کو فون کیا, مہربانی ہوگی تمہارے اکاؤنٹ میں $1,00,000 داخل کر دوں گا, ذرا 5 منٹ جلدی غروب ہو جاؤ تاکہ میں روزہ جلدی کھول لوں, تمہارے اکاؤنٹ میں ڈالر بھی ڈال دوں گا اور ایک ڈارلنگ سے شادی بھی کروا دوں گا میں. وقت پر جو اللہ تعالیٰ نے اس کا وقت مقرر فرمایا ہے, جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر شدہ ہے, بس اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. اس لیے سائنسدان امریکہ, یورپ, جاپان, یہ سائنسدانوں کی دنیا کہلاتی ہے, لیکن سائنسدان اپنے آپ سورج نکالنے سے محروم ہے, نکال نہیں سکتے وہ سورج, بس نہیں ہے ان کا, یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے, اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے, سبحان اللہ. لہذا اس سورج, وہ سورج جب نکلنے سے پہلے, طلوع ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حضور میں سجدہ کر کے پھر نکلتا ہے. لہذا حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب سورج, یا اللہ تعالیٰ سورج عرض کرے گا سجدہ کر کے, اجازت طلب کرے گا طلوع ہونے کی, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں, جہاں سے تو آیا ہے وہیں واپس لوٹ جا, پھر اس دن سورج مغرب سے نکلے گا, اور یہ وہ دن ہے کہ جب توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے, پھر کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی. مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا, ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر, کیونکہ توبہ کی قبولیت میں دو رکاوٹیں ہیں, ایک تو موت کی غشی, معلم یغرغر, موت کا غرغرا, ایک رکاوٹ یہ ہے جب توبہ قبول نہیں ہوگی, معلم یغرغر, اور دوسری رکاوٹ ہے کہ سورج مغرب سے نکلے گا. اس لیے ایک بزرگ فرماتے ہیں, میں اپنے سارے گناہوں پہ یوں شرمندہ ہوں, میں اپنے سارے گناہوں پہ یوں شرمندہ ہوں, جو اڑ نہ پائے میں وہ پرندہ ہوں, الہی طاقت پرواز کر آتا مجھ کو, الہی طاقت پرواز کر آتا مجھ کو, ابھی حیات ہے باقی ابھی میں زندہ ہوں. آپ کی بھیک حیات اور زندگی کی ابھی میری جان میں موجود ہے, آپ اپنے کرم سے توبہ کی توفیق دے دیجئے, مجھے گناہوں پر شرمندگی ہے, مجھے سچی توبہ عطا فرما دیجئے کہ میں آپ کا فرما بردار پیارا اور باوفا بندہ بن کر دنیا میں رہوں, اور باوفا فرما بردار اور سچا بن کر دنیا سے جاؤں. ابھی ہے نا, لہذا اگر آدمی ابھی ارادہ کر لے کہ میں نے ایک مٹھی داڑھی رکھنی ہے, اسی وقت نیت کر لے, بس یہ ایک مٹھی داڑھی والوں میں شمار اس کا شروع ہو جائے گا. اگر مان لو ایک مٹھی داڑھی آنے سے پہلے اس کا انتقال بھی ہو گیا, لیکن چونے کہ اس نے نیت کر لی اب میں مٹھی پوری رکھوں گا, تو انشاءاللہ قیامت کے دن ایک مٹھی والوں میں اٹھایا جائے گا. ابھی نیت کر لے کہ بس میں نے تمام گناہوں کو چھوڑ دینا ہے, بس یہ وفا فرما بردار بن گیا. اور بعض گناہ چھوڑنا تو بہت آسان ہے, جیسے شلوار ٹکنے سے نیچے کرنا مردوں کے لیے حرام ہے, عورتوں کے لیے چھپانے کا حکم ہے, وہ نیچے کریں. عورتوں نے ملا کر شلوار شروع کر دی, مردوں نے چھپانا شروع کر دیے, عورتوں نے کھولنا شروع کر دیے شلوار ٹکنوں سے اوپر. مرد لگتے ہیں بڑے بڑے بال, اور اوپر سے وہ ربر بینڈ لگا کر بالکل چٹیاں بھی بنا لیتے ہیں, یہ مردوں نے کام شروع کیا. عورتوں نے بوائے کٹ اور فلاں کٹ بنانے شروع کر دی, پتہ ہی نہیں چلتا کہ نانا ہے یا نانی ہے, چچا ہے یا چچی ہے, انکل ہے یا آنٹی ہے. سنا ہے نا, ایک صاحب باغ میں گئے تو ایک لڑکا بہت شرارتیں کر رہا تھا, تو ان کے برابر میں ایک بیٹھا ہوا بینچ پہ, تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے جناب کتنا بدتمیز لڑکا ہے, کتنی شرارتیں کرتا ہے. تو اس نے غصے سے دیکھا کہ آپ کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہیں, کہا کیوں خیریت, کہا وہ لڑکا نہیں ہے وہ میری بیٹی ہے. کہا اچھا معاف کیجیے گا, مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ اس کے ابا ہیں. کہا تمہارا تو دماغ بھی ٹھیک نہیں ہے, میں ابا نہیں, میں اس کی اماں ہوں. समझ ही नहीं आता, लेकिन ये समझने को भाई जरूरत भी नहीं है। ये नहीं कि रिसर्च शुरू कर दे कि ये लड़का है या लड़की है, इस रिसर्च के लिए हम लोग पैदा नहीं हुए भाई, रिसर्च की जरूरत नहीं है। हाँ, ये नफ्स नफ्स की चक्करबाजी होगी जो इस रिसर्च में और तहकीक में लगा देगा कि तहकीक करो ये मर्द है या औरत है, इस रिसर्च के हम मुकल्लफ नहीं है, इस रिसर्च में वक्त जाया करने की जरूरत नहीं है। तो लादा मुफ्ती शफी साहब ने क्या फरमाया, जालिम अभी है फुर्सत तौबा न देर कर, वो भी गिरा नहीं, जो गिरा फिर संभल गया। देखना बदनजरी करके क्या पा रहा है, अगर पराई औरतों को देख रहा है क्या पा रहा है, पराई लड़कों को देख रहा है क्या पा रहा है, फिल्में देखकर और इंटरनेट और मोबाइल की बदमाशियों से क्या पा रहा है, सिवाय अपने वक्त को बर्बाद करना, जवानी बर्बाद करना, जिंदगी बर्बाद करना, सेहत बर्बाद करना, ईमान बर्बाद करना, कुछ नहीं मिल रहा इसके अलावा, कोई इज्जत नहीं है इसमें, खुद भी परेशान है। लादा ये बदनजरी छोड़ दे, कोई फायदा नहीं है। अगर इसमें कोई फायदा होता, अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला ने सारी कायनात हमारे लिए बनाई है, इन दुनिया खुलकत लकुम, ये अल्लाह ताला ने दुनिया तुम्हारे लिए पैदा की है, इतनी सारी कायनात पूरा निजाम के सूरज का वक्त पर निकलना, गुरूब होना, चांद का निकलना, चांद का गुरूब होना, गल्ला और क्या क्या बेशुमार नेमतें हैं, मौसम के फल हैं, देखिए सर्दी से लेकर गर्मी, फिर पूरे साल कैसे अजीब अजीब अल्लाह ताला में नेमतें अता फरमाते हैं। हमें एक नवाला दिलाने के लिए पूरा कायनात का निजाम चल रहा है मेरे दोस्तों, किस लिए, रोटी दिलाने के लिए। पूरा कायनात का निजाम है कि नहीं है कि गंदुम हम अपनी मेहनत से उगाते हैं, पता चला बिल्कुल तैयार सामने आ गई, सुभान अल्लाह, कितना अल्लाह ताला ने किस लिए किया, ये हमारे लिए। लेकिन हमें किस लिए बनाया, हमें अपने लिए बनाया है, दुनिया को हमारे लिए और हमको अपने लिए बनाया है। और तो जिस अल्लाह ताला ने हमारे लिए इतनी मुफीद और फायदेमंद चीजें बनाई, अगर बदनजरी में औरतों को देखने में या लड़के जिनकी दाढ़ी मूछ ना आई हो उनको देखने में कोई फायदा होता तो अल्लाह ताला मना फरमाते क्या, कोई फायदा नहीं है, उल्टा जलील होता है। अगर कोई किसी के लड़के को देखे अच्छा समझता है उसको क्या, किसी की माँ बहन बहू बेटी को देखे तो क्या आलम होता है, कोई शरीफ आदमी पसंद करता है भाई कि मेरी माँ बहन बहू बेटी को कोई देखे, बल्कि उसको बेगैरत और कमीना क्या क्या लकब मिलते हैं, उसको इज्जत नहीं है। अल्लाह ताला ने हमारी इज्जत का इंतजाम फरमाया, इनको देखने से मना फरमा दिया, सुभान अल्लाह, कितने क्या प्यारे करीम मालिक है, वो चाहते हैं कि हम जलील ना हो, हमें जिल्लत से बचा दिया। लिहाजा तुम जलील काम ना करो, बाइज्जत रहो, नेक बन जाओगे और नेक कहलाओगे अगर तुम ये जलील काम ना करो। और अगर किसी की माँ बहन बहू बेटियों को देखोगे, इन फिल्मों के चक्कर में घूमोगे, लॉन्डों के चक्कर में घूमोगे तो फिर इज्जत नहीं मिलेगी, जलील उखार रहोगे, मालिक की नजर में भी और मखलूक की नजर में भी। इसलिए क्या, अभी तौबा का वक्त है, अल्लाह ताला हमारी जानों में ये दाखिल कर दे। इसलिए तो सरवर आलम सिखा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हय्यू कय्यूम के माने हो गए ना, कि कायमुम बिज़ातिही व युक़व्विमु ग़ैरहू बिक़ुदरतिही क़ाहिरा, जो अब खुद अपनी जात से कायम हो और अपने दोस्तों को कायम रखे, कैसे, अपनी जबरदस्त कुव्वत से, रहमत के अस्तगीस, ए अल्लाह आपकी रहमत की अदालत में इस्तिगासा दायर करता हूं मैं। ये अदालती लफ्ज है, अदालत कौन सी है, मुद्दाई कौन है, मुद्दाई दावा करने वाला यानी फरियाद दाखिल करने वाला, मजलूम हमेशा मजलूम जो है फरियाद दाखिल करता है ना अदालत में, अदालत कौन सी है, रहमती का, अल्लाह ताला की रहमत की अदालत है। और मुद्दाई कौन है, हम लोगों को मुद्दई बनाना सिखा दिया कि मुद्दई बनो, अपने नफ्स के शैतान के हाथों परेशान हो, अल्लाह ताला की रहमत की अदालत में इस्तिगासा दायर करो, अपील फाइल करो, अपील दाखिल करो अल्लाह ताला की रहमत की अदालत में, फरियाद दाखिल करो। جو زندہ حقیقی ہے، جو خود قائم ہے اور اپنی زبردست قدرت سے دوسروں کو قائم رکھتا ہے، اس مالک کی عدالت میں، اس رحیم مالک کی عدالت میں، رحمت والے مالک کی عدالت میں استغاثہ دائر کرو. کس کے خلاف؟ اب استغاثے کا مضمون کیا ہے؟ یہ ہو گیا نا رحمت کا استغاثہ. اور اسی لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ جب کوئی پریشانی ہوتی، جب کوئی پریشانی اور کرب آپ کو کوئی تکلیف ہوتی، آپ یہ پڑھا کرتے تھے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، آپ یہ پڑھا کرتے تھے. لہذا امتی کو بھی چاہیے جب کوئی پریشانی ہو، کوئی تکلیف معلوم ہو، کوئی بے چینی گھبراہٹ ہو، تو اس دعا کو پڑھیں، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث. دیکھو میاں جاگتے رہو، سمجھ گئے؟ سونا مت، کام کی باتیں ہیں، اس لیے ڈائری رکھو تو لکھتے رہو تو نیند نہیں آئے گی. یا اگر ڈائری نہیں ہے تو تھوڑی سی نسوار کھا لو، کسی دوست برابر والے سے مانگ کر ایک چنڈی لے لو تاکہ سو مت. اس لیے نسوار کے فضائل نہیں بتا رہا، لیکن کم سے کم جاگنے کے لیے تو کھا لو ظالم. اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کریں، جب کرب ہو، پریشانی ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. اور میرے مرشد نے فرمایا کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی تبلیغی جماعت، جب حضرت یہ دعا کو اس طرح پڑھتے تھے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے مرشد نے سنایا، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، کھینچتے تھے حضرت دل سے پڑھتے تھے، کھینچ کر، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. حضرت نے ایسے کر کے دکھایا کہ حضرت کھینچتے تھے اس کو، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو جب کرب ہو، پریشانی ہو، گھبراہٹ ہو، اس دعا کو پڑھے، کم سے کم 7 مرتبہ پڑھ لے جب گھبراہٹ ہو، تو یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. اس میں دو اللہ کے نام، حی اور قیوم، یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی عدالت میں استغاثہ دائر کر رہے ہیں. اب مضمون استغاثہ دیکھیے، یعنی عدالت میں فائل، جب فائل داخل کی جاتی ہے تو اب دیکھتے ہیں نا مضمون، اب وہ مضمون دیکھیے، اصلح لی شانی کلہ. سبحان اللہ، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مضمون بھی آپ خود سکھا رہے ہیں، قربان جائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ مضمون بھی آپ خود سکھا رہے ہیں. یعنی آپ رحمت للعالمین، ارحم الراحمین کی دربار میں داخلے کے لیے وکیل بن رہے ہیں. دیکھیے سبحان اللہ، کیا پیارے وکیل ہیں، اپنی امت پر اتنی شفقت کا معاملہ کہ سکھا رہے ہیں کہ دیکھو ایسے مضمون پیش کرو. کیونکہ ہم جانتے ہیں جو مالک ہے، جو قاضی اور جج ہے، وکیل سمجھتا ہے کیا عدالتی مضمون ہونا چاہیے، یہ وکیل سمجھتا ہے. تو ارحم الراحمین کی رحمت کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں سمجھ سکتا. تو رحمت للعالمین سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو مضمون کو ایسے پیش کرو، رحمت للعالمین خود سمجھا رہے ہیں کہ رحمت کی عدالت میں جو مضمون ایسے داخل کرو. کیسے؟ اب مضمون استغاثہ کیا ہے، مضمون استغاثہ کیا ہے؟ اصلح لی شانی کلہ، یا اللہ میری ہر بندگی کی اصلاح فرما دیجئے، میری ہر بندگی کی ادا، میری بندگی کی ہر ادا کی اصلاح فرما دیجئے. اب بندگی کی ادا کیا ہے؟ بندگی کی ادا کیا ہے؟ نظر ہے. یا اللہ مجھے بد نظری کی عادت ہے کہ میں عورتوں کو، لڑکوں کو فلمیں دیکھتا ہوں، بدماشی کرتا ہوں، آپ اپنے کرم سے مجھے توفیق حیا دے دیجئے کہ میں اپنی نظروں کو نیچے کر لوں، جان دے دوں، لیکن اے مالک آپ کے قانون کو نہ توڑوں. یہ بندگی کی ادا ہے. اور بندگی کی ادا کیا؟ وہ ہمارے خیالات ہیں کہ جو ہم پکا کر نافرمانی کرتے ہیں، کہ دل میں خیالات پکا رہے ہیں، پرانے فرسٹ ایئر کے پرانی ہوائیں لا رہے ہیں، فرسٹ ایئر ہو یا سیکنڈ ایئر ہو، ایئر ہو یا ایئر ہو، وہ ساری ہواؤں کو بند کرے، اس کا دروازہ خیالات نہ پکائے. اور کسی مسلمان کے بارے میں بھی کینہ دل میں نہ رکھے کہ چھوڑوں گا نہیں میں اس کو. انتقام کے جذبات رکھنے والا اللہ والا نہیں بن سکتا. اور ہمارا کان بھی آپ کی بندگی میں شامل ہو جائے کہ کان سے گانے نہ سنے اور غیبتیں نہ سنے, مسلمان کی برائیاں. اور ہمارے گال بھی, گال سے بھی گل پوچھی جائے کی گل ہے بادشاہ, کہ تم بادشاہ ہو تو اللہ تعالی نے مومن کو شرف اور عزت عطا فرمائی ہے. یہ کیا بات ہے کہ مومن ہو کر داڑھی نہیں رکھتا؟ تو پتہ یہ چلا کہ ہماری اس شان کے اندر, ہماری اس بندگی کے ادا کے اندر کمی ہے. لہذا کمی کیسے پوری کرے؟ ایک مٹھی داڑھی رکھ لے, یہ کمی پوری ہو جائے گی. ایک مٹھی سامنے سے, ایک مٹھی دائیں سے, ایک مٹھی بائیں سے, اور یہ داڑھی کا بچہ بھی رکھ لے اور بالوں کو کالا نہ کرے. ایک بڑے میاں اپنے بالوں کو کالا کر رہے تھے تو بیوی نے کہا کہ تو اپنے بالوں کو کالا کس کے لیے کر رہا ہے؟ تیری عمر تو خدا کو معلوم ہے اور تیری طاقت مجھے معلوم ہے, تو کس کے لیے دھوکہ دے رہا ہے؟ دھوکہ ہی ہے نا یہ بالوں کو کالا کرنا, کہ اب آئے ہم سمجھے جوان ملنے آئے, پتہ چلا اندر تو بڑے میاں چھپے بیٹھے, لیکن رنگ اور روغن کر کے چھپا دیا بڑے میاں نے اپنے آپ کو. اور پھر بات یہ ہے میرے دوستو, مشینری جیسی ہو, رنگ سفید ہو, مشینری ٹھیک ہو, بس صحیح ہے. دیکھیں نا کتنی گاڑیاں ایسی ہیں, کتنی گاڑیاں ایسی ہیں کہ اوپر ڈینٹ لگا ہوا ہے لیکن انجن زوردار ہے, بھاگتی ہے. اور کتنی گاڑی ایسی اس کو ٹپ ٹاپ کر کے رنگ نیا اور پورا رگڑا کے نیا رنگ کیا لیکن انجن میں جانی نہیں ہے, ہر چوک پہ کھڑی ہو جاتی ہے. تو بتائیے کون سی گاڑی اچھی ہے, یہ رنگ والی جس کا انجن بیکار ہے یا جس کا انجن اچھا ہے اور اس کی باڈی بیکار ہے؟ ہاں باڈی ہو اچھی بات ہے, لیکن بھائی جو چیز سفید ہو گئی اب اس کو کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے عزت رکھی ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے ایک بال مجھے بھی ادا فرما دیا. ایک مرتبہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے, مسجد میں آتے کہنے لگے, تم سب کو کہتے ہو کہ بالوں کو کالا نہ کرو, تم خود بھی کالا کرتے ہو. میں نے کہا ذرا غور سے دیکھ لو, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میں بالوں کو کالا نہیں کرتا, اوریجنل ہے, اوریجنل پیور رنگ ہے, پیور پیور نہیں, پیور کا الگ مزہ ہے نا جناب, یہ پیور رنگ ہے. ہاں اب جو اس کا جی چاہے دیکھ لے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایک بال اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی عطا فرما دیا. ابراہیم علیہ السلام دنیا میں پہلے آدمی جن کے بال سفید ہوئے, اس سے پہلے دنیا جانتی نہیں تھی سفید بال کیا ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے عزت رکھی ہے بھائی. کیوں جناب؟ سفید بال والے کو عزت ملتی ہے نا. چاچا جی بتائیے کیوں؟ چاچا جی عزت ملتی ہے نا سفید بال والے کو. اور جو چاچا ہے لیکن بھتیجا بنا ہوا ہے اس کو کوئی بس میں سیٹ نہیں دیتا, کیونکہ بھتیجا بنا ہوا ہے نا یہ. ہاں اگر رنگ لگانا ہے بھائی تو رنگ لگانا منع تو نہیں ہے, لیکن کالا منہ کالا نہ کرے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب بد اللہ وجہ یوم القیامہ, جو بالوں کو کالا کرے اللہ تعالیٰ اس کا منہ قیامت کے دن کالا کرے. آپ دیکھیے کتنی بڑی وعید ہے. ہاں اگر رنگ لگانا ہے تو لال رنگ کی مہندی لگا سکتا ہے, سر ملو بن سکتا ہے, پھر نئے نئے سر گائے, یعنی لال رنگ کی اجازت ہے, اس کو میں منع نہیں کروں گا. ٹھیک ہے بھائی, اگر کوئی اس کا ذوق ہے تو لال رنگ لگائے تو ہم منع نہیں کر سکتے کیونکہ شریعت نے اجازت دی ہے. تو پھر مولوی کی کیا مجال کہ شریعت کی اجازت سے منع کرے؟ لیکن مسئلہ بتانا ہماری ذمہ داری ہے میرے پیارے دوستوں. تو ہماری شان. اور پھر مونچھے, دیکھیے مونچھوں میں عزت نہیں ہے, عزت سنت میں ہے. مونچھوں کو باریک کر دے, یہ سنت طریقہ ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں داڑیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کتراؤ. آج آج ہمارا عجیب حال ہے کہ داڑیاں منڈاتے ہیں مونچھے رکھتے ہیں, جبکہ آپ فرما رہے خالف المشرکین, مشرکین کی مخالفت کرو, اور ہم مشرکین کی موافقت کر رہے ہیں اور اپنے نبی کی مخالفت کر رہے ہیں کہ داڑیاں کاٹتے ہیں مونچھے رکھتے ہیں. کہ اللہ آپ کو سلام عرض کر رہے ہیں, سکھا رہے ہیں ہمیں اصلی علی شانی کلا, ہماری بندگی کی ہر ادا کی اصلاح فرما دیجئے کہ ہمارا قدم کہیں غلط جگہ نہ اٹھے, ہمارا ہاتھ کہیں غلط جگہ استعمال نہ ہو, ہماری زبان سے ہم جھوٹ نہ بولے, کسی مسلمان کو اذیت نہ دیں, ہم اپنے دل میں خیالات نہ پکائے. ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دیجئے, اپنے تعلق سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ایسا بھر دیجئے کہ ہم سنت پر عمل کریں اور آپ کو اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض نہ کریں. یہ ہوا مضمون استغاثہ، فریاد کا مضمون سکھا دیا. اب آگے کیا ہے؟ یہ فریاد ہے کس کے خلاف؟ جس کو کہتے ہیں ڈیفینڈنٹ، اور مدعا علیہ یہ عدالتی لفظ ہے، انگریزی میں ڈیفینڈنٹ بولتے ہیں، جس کے خلاف فریاد داخل کی جائے. اور اردو اور عربی کے اندر مدعا علیہ بولتے ہیں، یعنی جس پر دعویٰ ہو. وہ دعویٰ کس پر ہے؟ نفس پر. کیا دعویٰ ہے؟ اب سنیے کس پر ہے. کہتے ولا تکلنی الا نفسی طرفت عین، کہ ہمیں ہمارے نفس کے حوالے، مجھے میرے نفس کے حوالے پلک جھپکنے کے برابر بھی نہ فرمائیے. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ یعنی اتنا خطرناک دشمن ہے یہ نفس ہمارا. اور نفس کی کیا تعریف ہے؟ اللہ مالوسی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، نفس ہے النفس کلہا ظلمت سراجہا التوفیق. نفس سراپا ظلمت ہے، اور اس کی روشنی کیا ہے؟ اللہ تعالی کی طرف سے توفیق. لہذا یہ جو نفس ہے یہ وار کرتا ہے، کیسے؟ یہ اندر بیٹھا ہوا ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اعدا عدوک فی جنبیک، تمہارے دشمنوں میں جو تو بڑا دشمن ہے وہ تمہارے پہلو میں ہے، اور وہ یہ نفس ہے. اب یہ وار کرتا ہے. اب دیکھیے دوسرا دشمن، میرے مرشد نے جب یہ حدیث شریف پڑھائی تو ایک تقریر فرمائی، فرمائے کہ دیکھو جو دوسرا دشمن ہوتا ہے نا باہر کا، وہ مہینے میں ایک دفعہ وار کرے گا، سال میں ایک دفعہ وار کرے گا، چھ مہینے میں وار کرے گا، مہینے میں کرے گا، ہفتے میں ایک دفعہ کرے گا، یا دن میں ایک دفعہ کرے گا. ہر وقت تو وار نہیں کر سکتا نا، کیونکہ دشمن کو وار کرنے کے لیے بھی وقت چاہیے. جیسے ایک آدھ دشمن ہے گولی مارنا چاہتا ہے، گن کو نکالے گا، اس کو لوڈ کرے گا، پھر فائر دبائے گا، نشانہ خطا ہو سکتا ہے. کتنا وقت لگے گا اس کو کہ گن کو نکالنا، اس کو لوڈ کرنا، پھر اس پر فائر کرنا، اس میں بھی وقت ہے. چھری مار رہا ہے، چھری نکال رہا ہے، اس کو ہاتھ آگے گردش کر کے ہاتھ سے چھری مار رہا ہے، وقت لگتا ہے. لیکن اللہ اکبر قربان جائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نفس کی چکر بازی سکھا دی. دیکھو ہوشیار رہنا، یہ تو پلک جھپکنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنی دیر میں وار کر جاتا ہے. ابھی اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ میں کسی عورت کو دیکھوں، کوئی ارادہ نہیں ہے. آپ بیٹھ جائیں، آپ آ جائیں، چلا دیتے ہیں. ابھی اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ میں بدنظری کروں، مسجد سے نماز پڑھ کے گیا، کوئی اس کا ارادہ نہیں ہے کہ میں کوئی گناہ کروں، پتا چلا باپ سے ماں سے بدتمیزی کر دی، کوئی ارادہ نہیں اس کا. کوئی ارادہ نہیں اس کا کہ میں ابھی کچھ گناہ کروں یا عورت کو دیکھوں. مسجد میں بیٹھا ہے سب، باہر نکلا اچانک نفس نے وار کیا، ارے میاں آخر دیکھ لینے میں کیا حرج ہے، ابھی تو تم توبہ کر کے آئے ہو، تو کوئی اس میں حرج تھوڑی ہے. ایک عورت کو دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ صرف ایک بدنظری سے کچھ نہیں ہوتا. دیکھیں اتنا بڑا ڈمپر ہے، چھوٹی سی کیل داخل ہو جائے ٹائر میں، چھوٹی سی کیل ہوتی ہے نا، کوئی اتنی بڑا کیلا تو نہیں گھستا ہے ٹائر میں، لیکن وہ چھوٹی سی کیل اتنے بڑے ڈمپر کو روک دیتی ہے. دادا یہ کبھی نہ سمجھیں ہم لوگ کہ چھوٹا گناہ. حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، حضرت عائشہ کے ذریعے سے امت کو خبر دے دی، اے عائشہ کسی گناہ کو معمولی مت سمجھنا، ہر گناہ کے اندر خاصیت ہے کہ تجھے جہنم پہنچا دے. اور کسی نیکی کو معمولی مت سمجھنا، ہر نیکی کے اندر یہ خاصیت ہے کہ تجھے جنت میں لے جا سکتی ہے. اس نے کسی گناہ کو معمولی سمجھے کہ جی بدنظری میں آخر ہوتا کیا ہے، ذرا ہم دیکھ لیں. تو یہ نفس ایسے بار کرتا ہے، کہتا ہے اچھا چلو ایسے مت کر کے دیکھو، ذرا کنکھیوں سے دیکھ لو. یہ نفس کا وار ہے، یہ چکر بازی ہے. نتیجے میں وہ اللہ ابھی رحمت کی عدالت میں مسجد میں بیٹھا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی عدالت میں فریاد داخل کی، اور مسجد سے باہر نکل کے لعنتی کام شروع کر دیا. نتیجہ کیا ہوگا؟ رحمت ملے گی؟ جان کی بات ہی لگائے میرے دوستوں. تو یہ مضمون استغاثہ اور ساتھ نفس کے خلاف سکھا دیا کہ لا تکلنی الا نفسی طرفت عین، کہ اللہ ایک پلک جھپکنے کے برابر، پلک جھپکنے کے برابر بھی ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ فرمائیے. پتا چلا پلک جھپکنے میں نفس وار کر جاتا ہے، اور ایسا وار کرتا ہے کہ مومن کو ایمان کے دائرے سے نکال کر کفر کے دائرے میں لے جاتا ہے. صرف پلک جھپکنے کی چیز ہے، ایک چھوٹی سی تو بات ہے کہنے کو کہ داڑھی نہ رکھنا، दाढ़ी ना रखना गुनाह है, लेकिन दाढ़ी का मजाक उड़ाना ये कुफ्र है। अगर कोई आदमी दाढ़ी नहीं रखता, कहता है कि भाई मैं गुनाहगार हूँ, तो ये सब गुनाहगार है। लेकिन किसी ने कहा क्या दाढ़ी वाड़ी और ये सब दाढ़ी, मुल्लाओं ने अपना तरीका बनाया, कैसे पहाड़ी बकरे जैसी शक्ल बनाई हुई है, जानवरों जैसी शक्ल, मजाक उड़ाया जिससे दाढ़ी का, दाढ़ी तो दाढ़ी, एक अजना सुन्नत का मजाक उड़ा लिया, तो लाशक काफी कुफरी। इसलिए अपनी जबान, जबानी तो है ना साहब, देखिए ना मियां बीवी का ताल्लुक कैसे पैदा होता है। काजी साहब ने पूछा, हाँ जी कबूल है, जबान से ज्यादा गर्दन हिलाता है, जी हाँ कबूल है। अब यही है, ताल्लुक पैदा हो गया, अब वो महरम ना महरम महरम बन गई, एक ताल्लुक पैदा हो गया, एक मोहब्बत और उल्फत का रिश्ता कायम हो गया। अब यही है और यही है, तीन बोल बोले खत्म। अब दुनिया अब तीन बार तक बोल दिया, अब कोई मौलवी उसको जोड़ नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि हेरल्डाइट टेप लगाकर उसको जोड़ दिया या एल्फी लगाकर उसको जोड़ दिया। एक पीर साहब थे, एक जाली पीर था, उसके मुरीद ने किसी और से निकाह पढ़वा लिया, अब पीर ने सोचा कि अगर इसने सारे मुरीदों ने धंधा शुरू कर दिया तो हमारे नजराने का क्या होगा और हमारे शुक्राने का क्या होगा, अगर हमसे दम नहीं करवाया और छूका निकल गया और फूका नहीं लिया तो हमारा नजराना तो क्या साहब। सारे ही अगर मुरीदों ने ये काम और शागिर्दों ने और मुक्तदियों ने शुरू कर दिया किसी और से निकाह पढ़वाना, सुनने ना ऋषि साहब। अब वो पीर ने सोचा ये तो गड़बड़ मामला है, अब वो पहुंचा अपने मुरीद के घर पे, था तो जाहिल, अब शुरू किया उसने, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। उसने कहा पीर साहब क्या करो, कहा तेरा निकाह उधेड़ रहा हूं, बस ये सूरत खत्म होगी और तेरा निकाह खत्म हो जाएगा। उसने कहा हुजूर ये काम ना करे, मेहरबानी जनाब ऐसा ना करे, हाथ जोड़ दिए। उसने कहा अच्छा निकाल किसी और से पढ़वाया था ना बच्चू, बस अभी तेरा निकाह उतारता हूं। उसने कहा मेहरबानी नहीं, ये लो यार मुट्ठी गरम करो, कुछ ना बोलो, ऐसी चक्करबाजी भी होती है। ये क्या है, ये नफ्स है सारा, बदमाशी करवाता है, औरतों को देखता है और कहता है नहीं मैं तो बस बुरी नजर से नहीं देखता मौलाना साहब, मैं तो बड़ी अच्छी नजर से देखता हूं। जैसे हमारे शेख का एक नौजवान आया तो हजरत ने मजमून फरमाया कि देखो किसी औरत को बुरी नजर से मत देखना। कुछ दिन बाद हजरत को आकर बताने लगे मेरे मुर्शिद को, मेरे शेख को, कि हजरत अब मैं किसी औरत को बुरी नजर से नहीं देखता, अब जब भी किसी को देखता हूं तो इस नजर से देखता हूं कि मेरी शादी किसके साथ होगी। दिखा अपने साथ, यानी लानती काम है, उस लानती काम पे कैसा मलमा चढ़ाया है और बड़ा उसको नेक बनाया जा रहा है, कोई आके ऐसे बदमाशी करता है नफ्स, यानी गुस्सा करेगा और फिर कहेगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो गुस्सा किया था, सेठों की जूतियां सीधी करेगा चंदा मांगकर, फिर कहेगा जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो चंदा किया था। सब नफ्स के चक्कर होता है। अकेले नमाज पढ़ेगा तो तीन मरतबा सुभान रब्बिल अजीम पढ़ेगा, और जब देखेगा दो चार आदमी है सुभान रब्बिल अज़ीम खूब उसे क्यों पता चले बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं ये, और कोई साथ होगा वैसे तो बद नजरी, कोई साथ होगा ना तो फर नजर नीचे अल्लाह कहेंगे हजरत कितने तकवा वाले हैं। मेरे मुर्शिद ने फरमाया इन झटकों से तकवा नहीं मिलता। कहा आपकी जो मेरी आंखें देख रहे ना लाल लाल नजर आ रही, हाँ जी नजर आ रही, क्या हो खैरी आंख में तकलीफ? अरे नहीं भाई आंख में तकलीफ नहीं, आज तहज्जुद की नमाज में आंख खुल गई थी, इतना रोया बस क्या करूं अल्लाह का फज़ल था। और बता रहे हैं मकसद क्या है, समझे ये नेक आदमी है। क्या आपको पता नहीं है मैं डबल हज हूं, अल्लाह का फज़ल है बस। तो अल्फाज कितने अच्छे और मतलब कितना गंदा है। जैसे एक शायर ने भी कहा ना, एक शायर ने एक लौंडे से कहा कि हम भी मुंह में जबान रखते हैं, काश पूछे कि मुद्दा क्या है। یعنی ہمارا ارادہ کیا ہے اور ہم کیا چاہتے ہیں، ذرا ہم سے بھی تو کچھ پوچھو. تو اس نے کہا، اس لونڈے نے کہا کہ جب آپ منہ میں زبان رکھتے ہیں تو بولتے کیوں نہیں ہو؟ بول دو کیا ارادہ ہے تمہارا، کیا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ یہ تم مجھے بریانیاں کیوں کھلا رہے ہو، یہ چکن کڑھائیاں کیوں کھلا رہے ہو، نیا نیا موبائل کیوں لے کر دے رہے ہو، اور مجھے عید کا جوڑا کیوں بنا کر دے رہے ہو، اور میرے موبائل میں بیلنس کیوں ڈال رہے ہو، یہ کھٹی میٹھی ٹافیاں کیوں کھلا رہے ہو، اور آم کا شیک کیوں پلا رہے ہو مجھے؟ آخر بتاؤ تو چکر کیا ہے؟ بڑی مہربانی ہے مجھ پر. اس نے کہا بس میں منہ زبان تو ہے لیکن بتا نہیں سکتا. کہا نہیں نہیں پھر بھی بتاؤ تو صحیح. تو اس نے کہا کہ وہ اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کا جو فلاں مقام ہے نا، اصل میں اس کا عاشق ہوں. اس نے جوتا اٹھا کر کہا سور خنزیر، پھر جگائے ٹھکائے. تو الفاظ کتنے اچھے کہ ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، کاش پوچھے کہ مدعا کیا ہے. الفاظ تو کتنے اچھے بنا دیے لیکن اندر نفس کی بدماشی موجود ہے. نہ محرم عورتوں کو دیکھ کر کیا کہہ رہے، آپ تو میری بہن ہیں، اور کہہ رہے ایک دفعہ موقع مل جائے تو بس. تو یہ عالم ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ بدماشی ہے نفس کی. آپا آپا کہہ کر اس کے آپا کہہ کر اس کے پاپا پر چھاپا مار رہا ہے، آپا کہہ کر اس کے پاپا پر چھاپا مار رہا ہے، یہ بدماشی ہے نفس کی. اس لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا لا تکلنی، کہو اللہ سے درخواست کرو، اللہ تعالیٰ کی ریاست کی عدالت میں فریاد داخل کرو کہ لا تکلنی الا نفسی طرف عین، پلک جھپکنے کے برابر ہمیں نفس کے حوالے نہ فرمائیے. میرے دوستوں میں سچ عرض کرتا ہوں، میرے مرشد نے فرمایا کہ مقرر بھی عین تقریر کی حالت میں اس کو بھی ایک نشہ چڑھتا ہے، ایک نشہ ہوتا ہے اس کو بھی، نشہ چڑھتا ہے. ارے واہ واہ کیا تقریر ہے، کیا مضامین ہے، یہ نفس اندر ہی اندر وار کرتا ہے. قاری قرآن مجید پڑھتا ہے کہتا ہے واہ سبحان اللہ کیسا عمدہ قرآن مجید، دیکھو کیسے پڑھ رہے ہیں. وہ کہتا ہے اللہ کے لیے، لیکن مقصود ہوتا ہے لوگوں میں شہرت ہو جائے ذرا، کہ دیکھو کیسی تقریر ہے، کیسی قرآن مجید پڑھتا ہے، یا کتنا بڑا عالم ہے اور کیا ہے، یا دیکھو میرے پاس کتنا مال ہے. آہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس دعا کو یاد کر لیجئے، کیا دعا ہے؟ یا حیو یا قیوم، اے زندہ حقیقی، اے قائم اپنی ذات سے اور اپنے بندوں کو قائم رکھنے والے، برحمتی کا استغیث، آپ کی رحمت کی عدالت میں فریاد داخل کرتا ہوں. اصلح لی شأنی کلہ، میری ہر بندگی کی ادا کی اصلاح فرما دیجئے، اپنی فرما برداری کے مطابق بنا دیجئے. ولا تکلنی الی نفسی طرف عین، اور مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے حوالے نہ فرمائیے. یا حیو یا قیوم، برحمتی کا استغیث، اصلح لی شأنی کلہ، ولا تکلنی الی نفسی طرف عین. یا حیو یا قیوم، برحمتی کا استغیث، اصلح لی شأنی کلہ، ولا تکلنی الی نفسی طرف عین. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے، اپنی رحمت اور اپنا قرب عطا فرما دیجئے. اے اللہ میرے شیخ نے جو مضمون سکھایا کہ آپ کا سورج گوبر اور پخانے پر پڑ کر یا اللہ اس کو بھی تندور کے کام میں لاتا ہے اور لایا جاتا ہے، اور وہ زمین میں داخل ہو کر اس کا مادہ رقیق اور سیال اور لکوڈ مادہ پھول اور پھل کے نشو نما کا اور بڑھنے کا اور پیدا ہونے کا ذریعہ بنتا ہے. یا اللہ آپ خالق سورج ہیں، ہمیں ہماری جانوں پر اپنی رحمت کی شعاؤں کو عطا فرما دیجئے، اور ہم اپنی رحمت کی شعائیں ہمارے قلب و جان پر ڈال دیجئے، اور یا اللہ ہماری غفلت کو توجہ سے تبدیل فرما، ہماری گناہ پسندی کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما، ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما. اے اللہ ہماری جانوں کو اپنے قرب اور اپنی محبت کا ایسا مزہ عطا فرما، ہر لمحہ ہر سانس آپ کو خوش رکھے، اور ایک لمحہ ایک سانس آپ کو ناراض کر کے حرام لذت کو درآمد نہ کرے. نفس اور شیطان سے اللہ ہم سب کو حفاظت نصیب فرما دیجئے. اے کریم مالک، آپ نے پیارے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہمارے دلوں کو غیر اللہ کی گندگیوں سے پاک فرما دیجئے، اپنی محبت اور اپنا قرب اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، اللہ والوں کی محبت عطا فرما، علماء ربانیین کی محبت عطا فرما، نیک اعمال کی محبت عطا فرما، اور گناہوں سے ہم سب کو شدید نفرت عطا فرما. یا اللہ دونوں جہان کی بھلائیاں اور خیر دنیا اور آخرت کی نصیب فرما، اور دونوں جہان کی برائیوں سے دنیا اور خیر شر سے ہم سب کی حفاظت نصیب فرما دیجئے. یا اللہ ہماری دنیا بھی بنا دیجئے، ہماری آخرت بھی بنا دیجئے، ہماری جو ضروریات اور حاجات ہیں دینی اور دنیاوی اپنے غیب کے خزانے سے ان کو